أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع سخن سنن الہی نہج البلاغہ کی نگاہ میں یہ موضوع سخن ہے. قرآن مجید نے متعدد آیات میں سنت الہی کی طرف ہمارا توجہ مبذول کیا ہے، فرمایا ہے سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت الہی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. سنت عربی زبان میں سنت کا معنی طریقہ، روش، شیوا، یہ عربی زبان میں ہے، لیکن حدیث کی زبان میں معصوم کی قول اور فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. تقریر کا مطلب یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ اس پر خاموش رہے، آپ کی خاموشی دلیل ہے کہ وہ کام صحیح ہے، یا آپ کی خدمت میں ایک کام نہیں کیا گیا، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو آپ کی خاموشی اور عدم اعتراض دلیل ہے کہ اس کام کا نہ کرنا صحیح ہے. تو چنانچہ معصومین کی زندگی میں ایک سنت ہے، دوسری چیز سیرت ہے. سنت یعنی معصوم کے فرمان، معصوم کا عمل اور معصوم کی تقریر، ان تینوں کے مجموعہ کو سنت کہتے ہیں. قرآن مجید میں بہرحال اس بارے میں کبھی گفتگو ہوئی ہے اور ہوگی. خلاصہ سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر دونوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اور اسی طرح سے سیرت یعنی پیغمبر کے، امام کے، معصوم کی اصول زندگی، روش زندگی، طریقہ زندگی، منطق زندگی، یعنی پیغمبر و ائمہ اظہار اپنی عملی زندگی میں کن اصولوں کے پابند تھے، کون سی اصولیں ان کی سیرت و کردار پر حکومت کرتی تھی. یہ فعل معصوم سے کچھ مختلف ہے. فعل معصوم میں معصوم کا ہر عمل تنہا تنہا دیکھا جاتا ہے، سیرت میں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو پوری زندگی معصوم پر حاوی ہے. تو سیرت عربی ادب کے مطابق یعنی ہیئت، کیفیت، روش سے عمل معصوم ہے. تو خود عمل سنت میں داخل ہے، عمل کے اصول کو سیرت کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قول قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، البتہ وہ کتابیں فی الحال تحریف شدہ ہے، لیکن اصل میں قول خدا ہے. لیکن سنت الہی سے مراد وہ اصول جن پر خدا کام کرتا ہے، جن پر خدا عمل کرتا ہے کائنات میں. اصول الہی بعض اوقات سائنسی میدان میں اصول الہی ہے، بعض اوقات نفسیات میں اصول الہی ہے. سنت سے مراد یہاں پر وہ اصول الہی ہے جو انسانوں کی تربیت میں مؤثر ہے، وہ اصول الہی جو انسانوں کی تربیت میں مؤثر ہے ان کو سنت الہی کہتے ہیں. پس سنت الہی، روش الہی، اصول الہی. تو خدا انسانی معاشرہ کو، کل کائنات کو خدا اصول کے مطابق چلاتا ہے. سائنسی اصول ہے، منطقی اصول ہے، فلسفی اصول ہے، لیکن فی الحال ہماری گفتگو ان اصولوں کے بارے میں ہے جو الہی اصول ہے اور انسانی معاشرے میں وہ اصول کار فرما ہے، اور انسانوں کے انحطاط اور ترقی قوموں کے زوال اور عروج انہی اصولوں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں چند اصولوں کا نام آپ کی خدمت میں لیتا ہوں. ان اصولوں میں سے ایک ہدایت ہے. خدا کی اصولوں میں سے سنت میں سے ایک سنت ہے کہ ہر ایک کی ہدایت کرتا ہے. ہر ایک کی خلقت کے بعد اس کی ہدایت کرتا ہے. یہ الہی سنت ہے. حتیٰ حیوانات میں، نباتات میں، انسانوں میں یہ سنت جاری و ساری ہے. یعنی خدا کی رہنمائی کے مطابق، ہدایت کے مطابق یہ کائنات ساری اور جاری ہے. یہ ہدایت اگر شہد کے مکھی میں ہے تو اس کے وجود کے اندر جبلت کی شکل میں ہے، اگر حیوان میں ہے تو جبلت کی شکل میں ہے، اگر نباتات ہے اس کے وجود کے اندر ڈالا ہوا ہے، انسان میں بعض اوقات اس کی فطرت میں جبلت میں ہے، بعض اوقات یہ اصول اس کے عقل کے مطابق یہ اصول سمجھ میں آتا ہے. الہی اصولوں میں سے ایک اصل گمراہ کرنا ہے. خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت انسان کو گمراہ کرنا. لیکن ابتدا میں خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ابتدا میں خدا ہدایت کرتا ہے. رحمت خدا عام ہے، لیکن اگر کسی نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور بند کر کے چلنے لگا، تو یقیناً ٹھوکر کھائے گا. تو خدا گمراہ کرتا ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے، لیکن اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جس نے گمراہی کے راستے کو اپنایا، نفس امارہ شیطان کی غلامی کو اپنایا. اسی طرح سے خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، خدا کسی شخص یا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حالت میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم اپنے نفس کے اندر تبدیلی نہیں لاتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر کوئی قوم سعادت مند قوم ہے، پیش رفتہ قوم ہے، ترقی یافتہ قوم ہے، مضبوط قوم ہے، طاقتور قوم ہے، ان کی یہ صفت برقرار رہے گی اس وقت تک جب تک یہ قوم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی، تعلیم چھوڑ دے، اتحاد کو چھوڑ دے، عمل کو چھوڑ دے، اختلافات شروع کرے. جب یہ قوم اپنے اندر تبدیلی لائے گی تو خود بخود خدا بھی ان میں تبدیلی لاتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے خدا کی سنتوں میں سے کہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر خدا بے جالا ہوگے تمہاری نعمتوں میں خدا اضافہ کرے گا. شکر یعنی زبان سے صرف کہنا، یہ اظہار شکر ہے. شکر دل میں ہوتا ہے، یعنی انسان احساس کرتا ہے کہ خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور عمل سے بھی ظاہر ہو جائے. شکر کے حقیقی مقام دل اور عمل ہے، زبان اس شکر کے ترجمان ہے. یعنی ہر نعمت سے بہترین استفادہ کرنا شکر ہے. اسی لیے اگر کسی نے آپ کو کوئی کتاب ہدیہ دی، یا زبانی شکریہ ادا کرنے کے بعد کتاب کو آپ نے پھینک دیا، تو اس وقت اگرچہ زبانی شکریہ ادا کیا ہے، شکر شمار نہیں ہوگا، توہین ہوگا. بس اگر کسی نے شکر خدا ادا کی، یعنی دل سے اور عمل سے خدا کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا. خدا کی نعمتیں قرآن ہے، پیغمبر ہے، اسلام ہے، امام ہے، معاد ہے، شریعت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتائے خدا ہے، صحت ہے، عقل ہے، فطرت ہے. اگر ان سے بہترین استفادہ کیا تو انسانوں کی نعمت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح سے خدا کی سنتوں میں سے ایک املا ہے، یعنی خدا برے لوگوں کو مہلت بھی دیتا ہے تاکہ دیکھے. قرآن فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کفار گناہگار یہ نہ سمجھے ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ مہلت اس لیے ہم نے دی ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، یہ نہ سمجھے، بلکہ مہلت کا مقصد رضایت نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے، ان کو بدنام زمانہ کرنا ہے. اسی طرح سے اگر انسان خوشگزران ہو جائے، اسراف کرے، خدا کی نعمتوں کو ضائع کرے، تو بلا نازل ہوگی. قرآن فرماتا ہے کہ ہم جب کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، تو اس قریے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں جو خوشگزران ہے وہ خوشگزرانی کرنے لگیں گے، تو وہ علاقہ نابود ہو جائے گا. اسی طرح سے سنتہائے الہی بہت ہے. مثلا ایک سنتوں میں سے کہ جا الحق زہق الباطل، حق آ گیا تو باطل مٹ گیا. ممکن ہے کوئی پوچھے اسلام حق ہے کیوں مضبوط نہیں ہے؟ جواب یہ ہے، آپ کا مقصد بھی حق ہونا چاہیے، اس مقصد تک پہنچنے کے تمام ذریعے بھی حق ہونا چاہیے. اگر الہی تمام ذریعوں سے فائدہ اٹھایا تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہے کہ آپ کا ممکن مقصد حق ہو، ذریعے حق نہ ہو. الہی ذریعوں کو اب نہ اپنائیں گے. فرض کیجئے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آنکھیں کھول کر پڑھنا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے پڑھ نہیں سکتے. اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں، پاؤں اٹھا کر چلنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ گھر پہنچ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے اتحاد قوموں کی ترقی کا ذریعہ ہے اور اختلاف قوموں کی نابودی کا ذریعہ ہے. عظیم شخصیات کی قیادت میں چلنا، عظیم شخصیات کی پیروی کرنا، عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلنا، قوم و ملک کے قیادت حکمرانی لائق ترین ہستیوں کو دینے سے قوم ترقی کرے گی. اگر اس قوم کے باغ دوڑ قیادت ریاست نااہل لوگوں کے پاس ہو تو وہ قوم پستی کی طرف جائے گی. اسی طرح سے اگر قوم نے بنیادی مسائل پر توجہ دی تو یہ قوم آگے بڑھے گی. اگر بنیادی مسائل کو نظر انداز کر کے معمولی روزمرہ کے مسائل میں مصروف رہے، اعلیٰ اہداف و مقاصد سے غافل رہے، یہ قوم پیچھے رہ جائے گی. اسی طرح سے صبر کرنے والے، سنت ہے الہی میں سے ایک ہے، صبر کرنے والے کامیاب ہے. جو بے صبر قوم ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں حکومتیں ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے، کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے. خدا کی سنتوں میں سے ایک امتحان ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم سے امتحان لیں گے، تمام چیزوں سے امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم سب سے امتحان لیں گے. امتحان لینا خدا کی سنت میں ہے. اس امتحان میں کامیاب، بشر الصابرین، صبر کرنے والے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے. اس طرح کے بہت سے سنتہائے الہی ہے کہ ان سنتوں کی وجہ سے قومیں کامیاب ہو جاتی ہے، ان سنتوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے قومیں ناکام ہو جاتی ہے. تو مولا امیر المومنین کے کلام سے استفادہ کر کے ان چند سنتوں کی طرف، اصول کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. مولا سب سے پہلے فرماتے ہیں یہ جو سنتہائے الہی ہے، اسی انہی کو قرآن نے عبرت کا نام بھی دیا ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً، گزشتہ قوموں کی داستانوں میں عبرت ہے. عبرت عبور کے لفظ ہے. عبور کا مطلب کیا ہے؟ اس قوم کی حالت کو پڑھ کر اس قوم سے اپنی تاریخ تک آ جاؤ. یعنی ہزار سال پہلا قوم فرعون، قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ابراہیم کی کامیابی یا ناکامی کے، سعادت اور شقاوت کے داستانوں کو پڑھو، ان سے پیغام لے لو. پیغام لے کر آ جاؤ اپنی قوم کے درمیان، اپنے زمانے میں ان پیغامات کو عملی کرو اپنے زمانے میں. اسی لیے ان کو عبرت کہتے ہیں. عبور کرنا، پار کرنا، یعنی آپ تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ کو داستان کے طور پر نہیں پڑھیں گے، صرف اظہار محبت کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، صرف اظہار برات کے لیے نہیں پڑھیں گے، عبرت کے لیے پڑھیں گے، سبق لینے کے لیے پڑھیں گے. اور اسی کو علم تاریخ میں فلسفہ تاریخ کہتے ہیں. علم تاریخ میں ایک تاریخ نقلی ہے، یعنی گزشتہ واقعات کو ذکر کرنا، جس طرح سے تاریخ کی کتابوں میں گزشتہ واقعات کا تذکرہ ہے. تاریخ کا ایک حصہ یہ ہے. تاریخ کا دوسرا حصہ یہ ہے گزشتہ واقعات کی روشنی میں اسباب و علل ڈھونڈنا. فرض کی جنگ بدر کے تمام واقعات ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اسباب و علل ڈھونڈتے ہیں، کفار کیوں شکست سے دوچار ہو گئے، مسلمان کیوں جیت گئے.
جنگ احد کے تمام واقعات پڑھنے کے بعد ان واقعات کے روشنی میں علت ڈھونڈتے ہیں کیوں مسلمان جنگ احد میں شکست سے دوچار ہو گئے. اس کو علمی تاریخ کہتے ہیں, علمی تاریخ, سائنسی تاریخ, یعنی آپ تحقیق کر کے ثابت کرتے ہیں اس مقام پر شکست کے یہ وجوہات, اس مقام پر کامیابی کے یہ وجوہات. فلسفہ تاریخ ایک تیسرا حصہ ہے تاریخ کا, اس میں ان اصولوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے جو پوری تاریخ پر چھائی ہوئی ہے. جنگ بدر میں کامیابی کا اسباب عوامل کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی, جنگ احد میں کامیابی یا ناکامی کے اسباب, صفین کی کامیابی ناکامی کے اسباب, جمل میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. گفتگو یہ ہوتی ہے کہ پوری تاریخ میں ازل سے ابد تک کامیابی کے عوامل کیا ہے, ناکامی کے عوامل کیا ہے. اس کو فلسفہ تاریخ کہتے ہیں. یہ وہی سنت ہائے الہی ہے قرآن کی زبانی, قرآن کی زبان میں وہی سنت ہائے الہی ہے, وہی عبرت ہائے تاریخی ہے, جس کو مؤرخین فلسفہ تاریخ کے نام سے پہچانتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ, ان کے داستانوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ, تم سے پہلے بھی سنتیں گزری ہیں, قوموں کی تاریخ کی سنتیں گزری ہیں, تم ان سے عبرت حاصل کرو. اور مولا خطبہ قاصعہ میں ادیان الہی بنی اسرائیل مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب بھی بیان فرماتے ہیں, تفصیل کے ساتھ ناکامی کے اسباب بھی بیان فرماتے ہیں. فرماتے اتحاد, تعاون, ہمکاری, اپنے نبی کی پیروی اطاعت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے, جب اختلاف کرنے لگے, جب دین کی خلاف ورزی کرنے لگے, ناکامی سے دوچار ہو گئے. امام حسن کے نام پر یا محمد حنفیہ کے نام پر جو مولا نے خط لکھا ہے, اور اکثر نہج البلاغہ کے ماہرین کے خیال ہے کہ امام حسن کے نام پر لکھا ہے, لیکن چونکہ مولا نے امام حسن کو امام ہونے کے ناطے سے نہیں لکھا ہے یہ خط, بلکہ فرزند, ایک باپ کی طرف سے ایک فرزند کے لیے خط لکھنے کے عنوان سے لکھا ہے, تاکہ تاریخ کے تمام فرزند اس سے پیغام لے لے. اس میں مولا فرماتے یا بنی وان لم کن عمر تو عمر من کان قبلی, بیٹا اگرچہ پوری تاریخ کے انسانوں کے ساتھ میں نے زندگی نہیں گزاری ہے, لیکن میں نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کا انتہائی دقت کے ساتھ, غور کے ساتھ مطالعہ کیا ہے, اور ان سے میں نے بہترین پیغامات, بہترین عبرتیں, بہترین سبق لیا ہے. گویا ہزاروں سال میں نے ان کے ساتھ زندگی کی ہو. بیٹا زحمت کے بغیر میں یہ تمام پیغامات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ قوموں کی عبرتوں سے درس حاصل کریں. مولا فرماتے ہیں خطبہ قاصعہ میں, مسلمانوں جس چیز کی وجہ سے سابق قومیں مضبوط ہو گئی اس چیز کو تم اپناؤ. وہ کیا تھے؟ من الاجتناب للفرقہ, اختلاف سے دوری اختیار کرتے تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کرتے تھے, اور اتحاد کی طرف دعوت دیتے تھے. فرماتے ہر اس چیز سے اجتناب کرو جس کی وجہ سے سابق قومیں کمزور ہو گئی, اور وہ کیا تھی؟ وہ آپس کی دشمنی تھی, ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا تھا, اختلاف کرنا تھا, جھگڑا کرنا تھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہمیشہ کسی نبی کے بعد اگر اہل باطل جیت گئے ہیں اہل حق پر, اس کی وجہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَخْتَلَفَتْ أُمَّةٌ قَطْ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ بَاطِلٍ. یہ بھی تاریخ ایک سنت ہے, کسی بھی نبی کے بعد جب اس نبی کی امت نے اختلاف کی تو اس امت کے درمیان جو اہل باطل تھے, جو منافق تھے, جو فاسق تھے, وہ جیت گئے, مگر جہاں خدا کی مشیت خاص ہو وہاں پر اہل حق جیت گئے, ورنہ اہل باطل تمام ناجائز ہٹکنڈوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کا اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اختلاف قوموں کے نابودی کے ذریعے ہے. فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یعطی احدا فرقتن خیرن، خدا نے اختلاف اگر کسی قوم نے کی ہے اس قوم کو کوئی خیر عطا نہیں کیا ہے، جس قوم کے درمیان اختلاف ہو اس قوم کو خدا نے خیر عطا نہیں کیا ہے، نہ گزشتہ قوموں میں سے نہ آنے والی قوموں کے لیے. اس کے بعد مولا تاریخ کے معاشروں کے زوال اور عروج کے اسباب چند کے طرح فرماتے ہیں. فرماتے خطبہ نمبر 25 میں، والله اني لا اظن ان هؤلاء القوم سيدالون عليكم، میں گمان کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اظنوں کا ترجمہ گمان بھی ہے، سمجھتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں یہ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شام والے آپ پر غالب آئیں گے. سیدالون علیکم، وجہ، مولا چار وجوہات بیان کرتے ہیں، یعنی یہ تاریخی چار وجہ ہے، تاریخ کے چار اصول ہے، چار سنت الہی ہے، جس نے ان چار کو اپنایا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے ان چار کے خلاف اصولوں کو اپنایا وہ ناکام ہو جائے گا. قوموں کی شکست اور زوال کے اور کامیابی اور ترقی کے عوامل ہے. دیکھیں مولا اشارہ فرماتے ہیں، کوفہ والے، دیکھیں اس وقت علی کی مملکت سب سے وسیع مملکت، امیر شام کی حکومت صرف شام پر، اس کے باوجود فرماتے ہیں وہ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں، لیکن اقلیت والے جیت جائیں گے اکثریت پر اگر کامیابی کے اصولوں کو اقلیت نہ اپنائی. فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ شام والے جیت جائیں گے آپ پر، باجتماعہم علی باطلہم، کیونکہ یہ لوگ متحد ہے اپنے باطل پر، وتفرقکم عن حقکم، لیکن آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے. فرض کیجیے 10 آدمی مل کر ایک بلڈنگ بنائے، ایک سال میں بنائیں گے، لیکن 1000 آدمی مل کر بلڈنگ بنائے، ان 1000 میں سے 500 خراب کرے اس بلڈنگ کو، 500 بنائے، تو قیامت تک یہ بلڈنگ نہیں بن سکتی. 10 آدمی اگر اختلاف نہ ہو اس بلڈنگ کو بنا ڈالے، 1000 آدمیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو یہ بلڈنگ قیامت تک نہیں بنے گی. اسی وجہ سے وہ کم ہے لیکن متحد ہے، آپ زیادہ ہے، حق پر ہے لیکن پراکندہ ہے. اس کے بعد مولا دوسرے وجہ فرماتے ہیں، وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامًا فِي الْبَاطِلِ، آپ اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہیں حق باتوں میں، یعنی آپ کا امام، آپ کا راہبر حق کی طرف دعوت دیتا ہے آپ کو، لیکن آپ ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے راہبر کی پیروی کرتے ہیں اگرچہ راہبر ان سے ناجائز کام لے رہے ہیں. شام والے اپنے راہبر کی پیروی کرتے ہیں ناجائز چیزوں میں بھی، تم اپنے راہبر کی پیروی نہیں کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو جائز چیزوں. جب عوام اپنے حکمران، اپنے قائد کی اطاعت نہ کرے، وہ قائد کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ اصول ہے کامیابی کے، اور پیروی نہ کرنا اصول ہے ناکامی کے. جس نے کامیابی کے اصول کو اپنایا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے ناکامی کے اصول کو اپنایا وہ ناکام ہو جائے گا. لشکر علی کی شکست، لشکر امیر شام کی کامیابی کے یہی راز ہے. اس کے بعد مولا تیسرا وجہ فرماتے ہیں، بِأَدَائِهِمْ الْأَمَانَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، اور یہ لوگ اپنے حکمران کی نسبت میں امانت دار ہے، حکمران کا حق ادا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اپنے حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے قائد کی اطاعت کرتے ہیں، امانت داری کرتے ہیں. جب کوئی ذمہ داری اپنا لیتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، نہ کام کی چوری کرتے ہیں، نہ علمی چوری کرتے ہیں، نہ مالی چوری کرتے ہیں. یعنی جو بھی امانت ان کو دی جاتی ہے، کوئی آفس اگر کسی کے اختیار میں، اگر کوئی سکول کسی کے اختیار میں، اگر کوئی وزارت خانہ کسی کے اختیار میں ہے، وہ امانت داری کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے. ابھی مغرب والوں کی کامیابی کے راز، مسلمانوں کے ناکامی کے راز یہی وجہ ہے. مغرب والے اپنے کام کو صحیح انجام دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام دیتے ہیں. مسلمان اگر کارخانے میں ہو، اگر کمپنی میں ہو، اگر سکول میں ہو، اگر کالج میں ہو، تو خیانت کرتے ہیں، تو خیانت کرنے والی قوم پیچھے رہے گی، پس پائے اختیار کرے گی، زوال اس کے مقدر ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں، وَبِالصَّلَاحِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ فِي بِلَادِكُمْ، وہ اپنے بلاد میں، شام والے اپنے ملک میں اصلاحات کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں اپنے علاقے کو، تم اپنے علاقے کو خراب کرتے ہیں، اپنے ملک کو خراب کرتے ہیں، اقتصادی معیشتی لحاظ سے، زراعتی لحاظ سے، صنعت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے وہ اصلاح کرتے ہیں، تم افساد کرتے ہو، خراب کرتے ہو. تو یہ چار اصول، جس نے اتحاد کو اپنایا، اطاعت کو اپنایا، امانت داری کو اپنایا، اصلاح کو اپنایا، وہ قوم کامیاب. جس نے تفرقہ کو اپنایا، جس نے اپنے قائد کی نافرمانی کو اپنایا، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ خیانت کے راستے کو اپنایا، اپنے ملک میں فساد اور افساد اور خرابی کرنے لگا، وہ قوم ناکام. اسی طرح سے مولا کامیابی اور ناکامی کی اور چند اصول بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یستدل علی ادبار الدول باربع. مولا فرماتے ہیں نعمتیں چھننے کا، طاقت کے زائل ہونے کا کسی قوم کی ناکامی کی چار وجوہات. ایک، تضیع الاصول، وہ قوم جو اپنے اصول کو ضائع کرتی ہے، بنیادی باتوں کو نظر انداز کرتی ہے. وہ باتیں جس پر ایک قوم کی بنیاد ہے، قوم کی ترقی کی بنیاد جن باتوں پر ہے، علم ہے، محنت ہے، اتحاد ہے، مضبوط ارادے ہیں، آزاد رہنا ہے، غلامی سے نکلنا ہے. خلاصہ وہ قوم جو اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، وہ قوم نعمتوں سے محروم ہو جائے گی، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ زوال ان کے مقدر ہے. اور دوسری اصول کیا ہے؟ وہ تمسک فی الفروع، اصول کو چھوڑنے کے بعد فرعی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، جزوی باتوں کو اپنا لیتے ہیں، معمولی باتوں سے خوش رہتے ہیں. اب یہ دو کیوں ہیں؟ وجہ یہ کہ اگر انسان اصولوں سے متمسک نہ ہو اور فروع کو بھی انجام نہ دے دے، یہ قوم ایک دن بیدار ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک قوم اصولوں کو اس نے نظر انداز کیا ہے، فرعی معمولی باتوں کو اپنا لیا ہے، وہ قوم خوش ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، خدا کی پیروی کر رہے ہیں، پیغمبر کی پیروی کر رہے ہیں، امام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بنیادی باتوں کو نظر انداز کیا ہے، معمولی باتوں کو لیا ہے. تو فرعی باتوں پر توجہ دینے سے کبھی یہ قوم بیدار نہیں ہو سکتی، اصول کی طرف نہیں آ سکتی. اسی لیے اصول کو ضائع کرنا، اگر صرف اصول کو ضائع کرتے تو بیدار ہو سکتے تھے، کم از کم ان میں سے کچھ اصول کو انجام دیتے، لیکن جب فروع میں لگ گئے تو اصول ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی. دوسرا، وہ تقدیم الارادل، پس لوگوں کو آگے کرتے ہیں، وہ تاخیر الافاضل، قوم کی قیادت صاحب فضیلت لائق افراد کے حوالہ کرے، قوم کو بھی یہ لائق افراد اپنے ساتھ لے چلیں گے، ترقی کی طرف لے جائیں گے، معراج انسانیت تک لے چلیں گے، دنیا و آخرت میں سعادت کی طرف لے جائیں گے، اگر قوم کی قیادت فاضل، شائستہ، لائق، صاحب فضیلت انسانوں کے ہاتھ میں. لیکن یہ لوگ فاضل لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں. تاریخ اسلام میں دیکھا، آل محمد کو نظر انداز کیا، بنو امیہ کو آگے بڑھایا، نتیجے میں سارے مسلمان بنو امیہ کی طرح جاہلیت کی طرف پلٹ کر گئے. تو یہاں پر بھی دو اس لیے بیان کیا، اگر ایک قوم افاضل کو مؤخر کرے، ایک دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی. ہمارے بدبختی کی وجہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کو نظر انداز کیا ہے، شائستہ لوگوں کو نظر انداز کیا ہے، قابل لوگوں کو نظر انداز کیا ہے، پاکیزہ ہستیوں کو ہم نظر انداز کیا ہے، تو بیدار ہو جائے گی. لیکن اگر انہوں نے قابل اور شائستہ لوگوں کو نظر انداز کرنے کے بعد پست لوگوں کو اوپر لایا ہے، پست لوگوں کی قیادت میں چلنے لگے ہیں، تو یہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوگی. یہ سوچیں گے ہمارا قائد ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا حکمران ہے، ہمارے لیڈر ہے، ہمارے سیاست مدار ہے، اب اسی پر خوش رہیں گے. جبکہ یہ پست افراد ان کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. اگر یہ پست افراد نہ ہوتے، فاضل افراد کی بھی قیادت کو نہ مانتے، تو ایک دن بیدار ہو سکتے تھے. لیکن پس افراد کی قیادت کو ماننے سے کبھی بیدار بھی نہیں ہوں گے، اور پس افراد ان کو اپنے ساتھ پستی کی طرف، جہنم کی طرف لے جائیں گے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر لوگوں کو، ہر تمام انسانوں کو اپنے رہبر کے ساتھ بلائیں گے. پس لوگ اپنی قوم کو پستی کی طرف لے جائیں گے. تو یہ چار اصول ہے، چار سنت الہی ہے، علی فرماتے ہیں قوموں کے زوال کا. اصول کو، بنیادی باتوں کو نظر انداز کر کے معمولی باتوں سے چمٹنا، فاضل صاحبان فضیلت ہستیوں کی رہبری اور اطاعت چھوڑ کر نااہل لوگوں کی قیادت کو اپنانا، ابھی مسلمانوں کی درد یہی ہے، مسلمان علم سے دور ہے، اخلاق سے دور ہے، دین سے دور ہے، عمل سے دور ہے، شعور سے دور ہے، بصیرت سے دور ہے، اصول سے دور ہے، فرعی باتوں پر خوش ہے. نماز کی شکل ہے روح نماز نہیں ہے، روزہ کی شکل ہے روح روزہ نہیں ہے، حج کی شکل ہے روح ہے حج نہیں ہے. بنیاد مسلمانوں کے پاس نہیں، اسی لیے غلامی کی زندگی سے گزر رہے. چنانچہ قیادت کرنے والے عالم اسلام کے قائدوں کو دیکھے، یہی حالت. تو مولا جو ہے ان اصولوں کو بیان فرماتے ہیں، اور مولا اور ایک قاعدہ میں بیان فرماتا ہے، یستدل علی ادبار علی الادبار باربع. اسی طرح سے قوموں کے اور افراد کے پستی کے نابودی کے چار اور دلیل بھی بیان فرماتے. سوء تدبیر، سب سے پہلے یہ کہ تدبیر نہیں کرتے ہیں، برنامرزی نہیں کرتے ہیں، منصوبہ نہیں بناتے ہیں. مغرب والے 100 سال کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، ہم کچھ منصوبہ نہیں بناتے ہیں. سوء تدبیر، سب سے پہلے یہ کہ تدبیر نہیں کرتے ہیں یا غلط تدبیر کرتے ہیں، اپنے آئندہ کے لیے نقشہ نہیں ہوتا ہے، پروگرام نہیں ہوتا ہے، منصوبے نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہی. جس قوم نے اپنے آئندہ کے لیے نہیں سوچا وہ قوم نابود ہو جائے گی، جس آدمی نے اپنے آئندہ کے لیے برنامہ ریزی نہیں کی وہ ختم ہو جائے گا. وہ قبح التبذیر، دوسرا نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، نعمتوں کو بیجا خرچ کرتے ہیں. خدا نے اتنی نعمتوں سے عالم اسلام کو نوازا ہے، دنیا کے وسط میں عالم اسلام ہے، زمین کے وسط میں عالم اسلام ہے، دنیا کے بہترین تہذیبیں ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں، دنیا کے ذخائر معادن مسلمانوں کے درمیان ہیں. ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اغیار کو دے رہے ہیں. تو جب نعمتوں کو ضائع کریں گے تو یہ قوم نابود ہو جائے گی. ایک دولت مند آدمی ہے، مال کو اگر ضائع کرے تو نابود ہو جائے گا. وقلت الاعتبار، عبرت نہیں لیتے ہیں تاریخ سے، کامیابیوں سے، ناکامیوں سے عبرت نہیں لیتے ہیں. وہ کثرت الاعتذار، عبرت نہیں لیتے ہیں اور معافی مانگنا دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے کے عادی ہوتے ہیں، بس دوسروں کے سامنے ذلت کو قبول کرتے ہیں. عبرت، تاریخ سے عبرت نہیں لیتے ہیں اور نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، آئندہ کے برنامہ ریزی نہیں کرتے. یہ بھی قوموں کی ناکامی کے اسباب ہے. تو مولا نے ان جملات میں اشارہ فرمایا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں سنت الہی سے استفادہ کرو. خدا نے ترقی کے لیے جو قوانین بنایا ہے ان قوانین سے استفادہ کریں گے، جن کو آپ فلسفہ تاریخ، عبرت ہائے تاریخ کہتے ہیں، تو یہ قوم کامیاب ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.